السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة، أما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کے عادات، آپ کے شمائل، آپ کی مصروفیات، اس کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی اپنانے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ آپ کی سیرت میں رنگ جانا یہ سب سے بہترین رنگ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ صبغت اللہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. صبغت اللہ اسبغوا صبغت اللہ، رنگ جاؤ تم اللہ کے رنگ میں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی امت کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ ہی کا رنگ تھا. رنگ سے مراد کلر نہیں ہوتا، رنگ سے مراد صفات ہیں، کوالٹیز ہیں. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عادتیں اور آپ کی جو مصروفیت تھی اس کو سنایا جا رہا تھا. جب گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تو اپنے وقت کو تین حصوں پر تقسیم فرماتے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد میں عبادت کے لیے تو پہنچا ہی جاتا ہے اور فرض عبادتوں کے لیے آدمی کو اللہ کے گھر میں جانا ہی ہے، لیکن اپنے گھر میں بھی عبادتوں کا ایک وقت آدمی کے پاس ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنے اوقات کو آپ تین حصوں میں ڈیوائڈ فرمائے ہوئے تھے اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے، اسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے. پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے. باہر جب ہوتے تو مخلوق خدا کی خدمت ہی کے لیے ہوتے آپ، اور جب گھر میں ہوتے تو پھر اس میں بھی مخلوق خدا کی خدمت کرتے، اس حصے میں جو آپ کا اپنا ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ عبادت والے حصے سے دے دیا یا بیوی بچوں والے حصے میں سے ان لوگوں کو دے دیا وقت. جو بیوی بچوں والا وقت دیا ہوا ہے وہ بیوی بچوں کے لیے خاص ہے، اس وقت میں پھر ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر بچوں کو گرانی ہوتی ہے، بیوی کو گرانی ہوتی ہے کہ دن تمام تو باہر ہی تھے، پھر اندر آئے پھر بھی دوسروں نے آنکھیں گھیر لیا، پھر دوسروں نے وقت لے لیا. تو آدمی بیوی گھر کو وقت دے بھی رہا ہے اور نہیں بھی دے رہا ہے. آپ ایسا نہیں فرماتے. اور اہل بیت کو اس کا اندازہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گھر والوں کے لیے جو وقت دیتے ہیں وہ اس میں دوسروں کو نہیں دیتے، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے حقوق کی ادائیگی کا، کہ جو ٹائم تم نے ان کو دیا ہوا ہو اس میں کنسلٹیشن ہونا چاہیے، توجہ ادھر ہونی چاہیے تاکہ وہ فیل نہ کریں کہ اب تمہارا ٹائم دینا بھی کیا ٹائم دینا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ عبادت ہے تو پھر اپنی عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں. کتنی نزاکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم اوقات میں. مخلوق خدا کو وقت دینا اور ان کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. طریقت بدل خدمت خلقنی. ایک مرتبہ ایک ملاقات میں ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، وہ نماز وماز کچھ نہیں پڑھتے تھے. ہم نے ایسی بات کی، جماعت والے جیسی بات کرتے ہیں، جماعت گئی تھی گشت میں ان سے ملاقات کی، تو کہنے لگے میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا اس سے بڑے کوئی عبادت نہیں ہے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوں، پیسے کم لیتا ہوں، وہ بہت پیسے کم لیتے تھے اور غریبوں سے نہیں لیتے تھے اور اپنی طرف سے دوا دے دیتے تھے. یہ ان کی عادت مشہور معروف تھی، بڑا ماہر ڈاکٹر تھا. پتہ نہیں حیات ہیں کہ وفات پا گئے، اگر وفات پا گئے تو اللہ مغفرت کر دے ان کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ عبادت ہے، یہ اور اس سے بڑی کوئی مخلوق کے خدا سے بڑھ کوئی عبادت نہیں ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز مجھ پہ اور ضروری ہے. یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ مذہب کی حقیقت نہیں سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے. اس طرح کی غلطیاں جو ہوتی ہیں، مذہب کی حقیقت نہیں سمجھنے کی غلطیاں ہوتی ہیں. افلاطون کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہا، افلاطون تھا یا ارسطو تھا، کہ آپ غیر مہذب انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے آپ نبی آئے ہیں، آپ نبی ہیں، مہذبوں کو مہذب بنانے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنے لیے آپ کو نبی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے نحن قوم حذبنا نفوسنا، اس کا جملہ ہم وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنی تہذیب کر لی ہے، اور اس وجہ سے ہم آپ کی ضرورت نہیں سمجھتے، یہ انہوں نے کہا تھا. اور لکھا ہے تاریخ نگاروں نے کہ واقعتاً انہوں نے ظاہری اعتبار سے اپنے کو مہذب کیا ہوا تھا، خاص بات یہ تھی کہ دنیا سے ظاہر تھا رب کو بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کسی چیز کو اپنے ساتھ لگا کے نہیں رکھتا تھا، اور اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کا آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ بس یہی ہے. تو یہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ مذہب کی حقیقت نہیں جاننے سے ہوتی ہے. مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو اللہ کی پسند ہو، اگر اللہ کہیں کہ مخلوق میں لگنا عبادت ہے تو لگنا عبادت ہے، اور اگر کہیں کہ اس وقت مخلوق میں لگنا عبادت میں میری طرف متوجہ ہونا عبادت ہے تو اس وقت مخلوق میں لگنا عین گناہ ہے، چاہے اس کے فیور میں ہی لگیں اور اس کی خدمت میں ہی لگیں، پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہونا مشکل ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کام میں لگے ہوئے ہیں تو خدمت ہے، چلو خدمت خلق ہے تو عبادت ہے، ہر خدمت خلق عبادت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کہ اپنے گھر پہنچ کر بھی عبادت کے لیے وقت مقرر فرمایا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وصیت نصیحت فرمائی ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ خدمت خلق سے فارغ ہو جائیں، تبلیغ سے فارغ ہوں، تو ہماری عبادت مستقل بھی کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے فارغ ہو جائیں؟ تبلیغ سے. وہاں تبلیغ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، مخلوق کی خدمت تھی، ان کی رہبری تھی، اس سے فارغ ہو جائیں جو کہ بہت بڑا کام ہے، تو بھی آپ کھڑے رہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے پروردگار کی طرف راغب ہو جائیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا. بعض مرتبہ تھوڑی بہت دین کی محنت کرنے والوں کو بھی یہ کنفیوژن ہوتا ہے، ہم تو فنا فی اللہ، فنا فی الطریق، فنا فی سبیل اللہ، جو چاہے ہم نے تو وقت کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، ہمارے معاملات کا کیا ہے، ہمارے اوقات کا کیا ہے، ہماری عبادت کا کیا ہے، ہمارے تو ہر سیکنڈ منٹ ہمارا عبادت ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا، اس کو عبادت نہیں بولتے. عبادت کے طریقے سے ہو تو وہ عبادت ہے. تو گھر میں بھی عبادت کا ایک حصہ ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کرے آدمی، وہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھے آدمی، نوافل کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، غور و فکر سے کام لے، مراقبہ کرے، تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنے موت کو سوچنا، آخرت کو سوچنا، قبر کی زندگی کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سوچنا، اور اللہ کی آیتوں میں اور نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اس سے بصیرت و معرفت بڑھتی ہے، اور بقدر معرفت عمل میں ثواب ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لو. دو رکعت جمعہ ہی پڑھیں گے، سب وہی پڑھیں گے، کوئی بڑا اللہ والا ہوگا تو بھی وہی پڑھے گا، کوئی گنہگار ہوگا تو بھی وہی پڑھے گا، صحابہ نے بھی وہی پڑھی، اولیاء نے بھی وہی پڑھی، مگر ہر ایک کی دو رکعت برابر نہیں ہے. عارف کی دو رکعت غیر عارف کی 200,000 رکعتوں پر بھاری ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے. کیوں؟ بقدر معرفت ثواب ملتا ہے، اور معرفت کس سے بڑھتی ہے؟ اللہ پاک کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے. اسی واسطے غور و فکر کی تعلیم دی گئی. تو گھر میں عبادت کا ایک حصہ اوقات میں، اور دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے. اب جو گھر والوں کے لیے دیا جائے اس میں توجہ ہونی چاہیے گھر والوں پر، یہ نہیں کہ پھر اس میں سے بھی ادھر ادھر کر دیا. ہاں، اپنے راحت کا جو آپ نے وقت لگایا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اظہار کریں، قربانی کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرماتے، یعنی اس میں سے بہت سارا امت کے کام میں سر فرماتے، اور اس حصے وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام لگا دیتے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے، گھر میں سب نہیں آ سکتے تھے آپ کے، مگر خواص آیا کرتے تھے جو آپ کے مخصوص صحابہ ہوتے، اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے. اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے، اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے، یعنی نہ احکام دینیا کا اور نہ دنیا کے سامان کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے، بلا تکلف. اور اس حصے امت میں آپ کا طرز یہ تھا، جس میں آپ خواص کو آنے کی اجازت دیتے، اس میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم اور عمل کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے، جو زیادہ قابلیت والے، جو زیادہ علم اور صلاحیت والے ہیں، ان کو ترجیح دیتے، ان کو آنے دیتے، آپ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے، اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کے فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے. اتنی دور تک کا آپ کا نظام تھا، کہ جو خواص آ رہے ہیں اس میں سے بھی کس کو کتنا وقت دینا ہے. اس میں جو جتنے بڑے مرتبے والا ہوتا دین علم والا ہوتا اس اعتبار سے اس کو وقت مرحمت فرماتے. ان میں سے کسی ایک کو ایک ضرورت ہوتی ہے, کسی کو دو ضرورتیں ہوتی ہیں, کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے کام میں لگاتے جس میں ان کی اور پوری امت کی اصلاح ہو. جو کام آپ ان کو دیا کرتے تھے اس کا تعلق امت کی اصلاح سے اور ان کے فائدے سے ہوتا. اور وہ شغل خاص یہ تھا کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال امور کی آپ ان کو امور کی اطلاع دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے مطابق تعلیم فرماتے اور یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے. اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے, مثلا پردے کی وجہ سے, خواتین ہر بات نہیں بول سکتے, جا کے پردے ہونے کی وجہ سے انتظار ہوتا ہے کہ کوئی نہ ہو تو بات پہنچائیں اپنی, بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, یا ضعف کی وجہ سے بیماری ہے, کمزوری ہے, یا بعد کی وجہ سے یعنی دوری کی وجہ سے کہ ایک آدمی دور ہے, یا اور رکاوٹوں کی وجہ سے بعض مرتبہ مروبیت ہوتی ہے, بعض مرتبہ جھجک, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی بڑے لوگوں کے پاس بعض لوگ جانے میں تھوڑا سا رکتے ہیں. تو اس موقع پر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی حاجت کو مجھ تک نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی ضرورت مجھ تک پہنچایا کرو. آپ نے یہ خاص بتایا کہ جس آدمی کو اللہ نے دنیا کی بڑائی دی ہو یا دین کی بڑائی دی ہو, اللہ نے بڑائیاں رکھی ہوئی ہیں بہت سی, تو اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے آدمی سے دوستی کر کے اور اس کا قرب حاصل کر کے دوسروں کو روکا جاتا ہے, دوسروں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا, دوسروں کو ملنے نہیں دیا جاتا, دوسروں کو فائدہ حاصل کرنے نہیں دیا جاتا. وہ آدمی دوسروں کے لیے ہیڈک بن جاتا ہے, بھائی یہ جب تک ہے مشکل ہے جانا, فلاں آدمی کے پاس پہنچ مشکل ہے. آپ یہ فرماتے کہ جو میرے خاص ہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ جو لوگ مجھ تک نہیں آ سکتے ان کے درمیان اور میرے درمیان واسطہ بنو تم, یہ اچھے آدمی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے, خود غرضی نہیں ہوتی. تو یہ فرمایا کرتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے تو تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو. اور پھر فرماتے کہ کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی اختیار والے تک پہنچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا. ایک آدمی کو پتا ہے کہ وہ آدمی اختیار والا ہے, دوسرا آدمی ضرورت مند ہے, وہ وہاں تک نہیں جا سکتا ہے, تو درمیان میں کوئی آدمی اس طرح کا واسطہ بن جائے تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا, اسے جہنم میں گرنے نہیں دے گا. کیونکہ برج جو ہے یہ جہنم پر ہے, یہ جہنم پر سے گزرنا ہے اس معنی میں, اس پر یہ برج بنا ہوا ہے. اگر اس پر ثابت قدم رہا آدمی تو پار ہو جائے گا, نہیں رہا تو اندر نیچے گر جائے گا. تو ویسا آدمی ثابت قدم رہے گا جو دوسروں کی حاجت ذی اختیار آدمی پر اختیار والے تک پہنچا دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے برخلاف دوسری باتوں کو قبول نہ فرماتے تھے. مطلب یہ کہ لوگوں کے ہوائی جو منافع کے سوا دوسری لایانی مضر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے. اور سفیان ابن وقی کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے, یعنی نفع علمی کے علاوہ کچھ نہ کچھ آپ کھلاتے بھی تھے, جو آپ کو وہاں اس وقت ہوتا آپ فوراً پیش فرما دیتے. اور ہادی یعنی فقی ہو کر آپ کے پاس سے نکلتے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجیے, کیونکہ گھر کے اندر آپ کی مصروفیت کیا تھی وہ بتایا آپ نے, تو جب آپ باہر ہوتے تو کیسے ہوتے تھے. فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو لایانی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے, لایانی باتیں آپ نہیں فرمایا کرتے تھے, اور لوگوں کی تالیف قلب فرماتے تھے. تالیف قلب میں دل کو جوڑنے والی بات, صدمہ پہنچ گیا, تکلیف آ گئی, کوئی مصیبت ہو گئی اور کچھ تعلقات خراب ہو گئے, جوڑنے والی بات, دل لگانے والی بات, یہ فرماتے تھے. اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے, لوگوں میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے. اور ہر قوم کے آبرو دار آدمی کی آبرو کرتے تھے, جو جس قبیلے کا جس قوم کا بڑا آدمی ہے اور لوگ اس کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آپ اس کے ساتھ بے اکرامی یا بے احترامی نہیں کرتے, اس کی آبرو اس کا اکرام فرماتے تھے, اس کو عزت دیتے تھے. جس عزت کا وہ آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو وہ عزت دیا کرتے تھے, اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر کر دیتے تھے. اور لوگوں کو امور مضرہ سے نقصان دینے والی باتوں سے حذر رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے. کہتے جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا، اس میں احتیاط کرنا، تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے آپ اس کی تعلیم فرماتے تھے اور ان کے شر سے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے، جو مضر چیزیں ہیں ان سے خود اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے شر سے اپنا بچاؤ رکھتے تھے یہ بھی مطلب ہوتا ہے، کیونکہ آگے اس کی مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے سب سے اخلاق کے ساتھ میں، لیکن یہ بھی تھے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شریر ہوتے ہیں، کچھ شریف ہوتے ہیں، بعضوں کے مزاج ہی کے اندر نقصان پہنچانے والی بات ہوتی ہے، بعض بچپن سے ایسی ماحول میں رہے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہی مزہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آدمی کو تھوڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر اس کی وجہ سے کسی شخص سے کشادہ روی اور خوش خوئی میں کمی نہ کرتے تھے، یعنی اس وجہ سے کہ اس کے شر سے اپنے کو بچانا ہے تو کشادہ روی میں بات کرتے وقت طلاقت وجہ میں، مسکراہٹ میں اور خوش خوئی میں اچھی عادت کے ظاہر کرنے میں کمی نہ فرماتے تھے، اور اپنے ملنے والوں کی حالت کا استفسار رکھتے تھے، جو ملنے جلنے والے ہیں ان کے احوال پوچھتے، کیا ہیں، کیسے ہیں، کیسے احوال چل رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، احوال پوچھنا، اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے ان کو پوچھتے رہتے تھے، لوگوں میں جو ہو رہا ہے اس سے باخبر رہتے تھے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کوئی ظالم تو نہیں ہے، کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کیونکہ ظالم کی بھی اصلاح فرماتے ہیں اور مظلوم کی بھی نصرت فرماتے ہیں، تاکہ مظلوم کی نصرت کر سکے اور مفسدوں کا انسداد، جو فساد کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو روکا جا سکے، اور اچھی بات کی تحسین اور تصویر اور بری بات کی تقبیح اور تحقیر فرماتے، جو بات اچھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، اور جو بات بری ہوتی ہے اس کی آپ تحقیر فرماتے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، آپ اس کی تحقیر فرماتے اور اس کی تقبیح فرماتے، اس کی قباحت کو ظاہر کر دیتے، بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ لوگوں کی رعایت میں آدمی خاموش ہو جاتا ہے، یہ بڑا نقصان دہ پہلو ہے، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ضروری ہوتا تھا کہ بری بات پر تنبیہ فرما دیں، اور امت کو آپ نے اسوا بھی یہی دیا ہے کہ اگر تم بری باتوں پر خاموشی اختیار کیا کرو گے تو بری بات پنپ جائے گی اور وہ بھلائی میں تبدیل ہو جائے گی، پھر اور انسانوں کے پاس بھلائی میں تبدیل ہوگی، اللہ کے پاس بھلائی میں تبدیل نہیں ہوگی، پھر مسئلہ ہو جائے گا، آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی، اور لوگوں کی مصلحت کی تعلیم سے غفلت نہ فرماتے تھے، اس احتمال سے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا تو بعض خود دین سے غافل ہو جائیں گے اور بعض دین کے کاموں میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے اکتا جائیں گے، یہ دونوں چیزوں میں آپ بیلنس کرتے تھے، دین کے کام میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو کر اکتانا یہ بھی غلط ہے، اور دین سے غفلت برتنا، دین کے کاموں سے غفلت برتنا یہ بھی غلط ہے، اس وجہ سے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتے نہیں تھے، ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور نا حق کی طرف کبھی تجاوز نہ کرتے، لوگوں میں سے آپ کے مقرب بہترین لوگ ہوتے، سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیرخواہ ہوتا، جو جتنا زیادہ خیرخواہی جس سے محسوس کی جاتی وہ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افضل ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخاری اور اعانت بخوبی کرتا، پھر میں نے آپ سے آپ کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا معمول تھا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور اٹھنا سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی متعین نہ فرماتے کہ خامخواہ اسی جگہ بیٹھیں اور کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا دیں، ایسا نہیں تھا، جب گھر میں ہونے کے وقت میں تو عام طور پر آپ کی جگہ مقرر ہو جاتی تھی، مقرر ہوئی تھی، بنا دیا تھا بعد میں صحابہ نے، لیکن عام کہیں گئے ہوئے ہوتے آپ مجلس میں ہوتے تو ایسا نہیں تھا کہ فلاں جگہ پر آپ بیٹھیں گے، جس جگہ پر آپ بیٹھ جاتے تو صدر ہر جا کے نشینت صدر والی بات ہو جاتی تھی، لیکن آپ اپنے طور پر خود یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں جگہ میری ہے، دوسرا کوئی وہاں نہیں بیٹھے گا، یہ نہیں ہوتا، اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے، اور اپنے جلیسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ یعنی خطاب اور توجہ سے پورا پورا دیتے، سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے، یہاں تک کہ آپ کا ہر بیٹھنے والا یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں، جو شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑا رہتا تو جب تک وہی شخص نہ ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ میں مقید رہتے تھے، آپ میں رعایت بہت تھی، مروت بہت تھی، اب وہ کھڑا ہوا ہے باتیں کرتے ہوئے تو آپ کھڑے ہیں، بیٹھ گیا ہے حالانکہ آپ کو مشغولیت ہے تو بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جاتا، بقیہ اس کا بعد میں سناؤں گا، پانچ منٹ ایک دوسری بات کرنی ہے، اگلے ہفتے میں یہ 4 جولائی کو یہاں اجتماع ہونے والا ہے تبلیغ کا، بہت سنکھی آپ کے علم میں ہوگا، تو اس سلسلے میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا تھا اس بات کی طرف، ہم تمام مسلمانوں پر تبلیغ فرض ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. جو مشغول ہے اس پر بھی فرض ہے، جو فارغ ہے اس پر بھی فرض ہے، جو عالم ہے اس پر بھی ہے، جو غیر عالم ہے اس پر بھی ہے، جو تاجر ہے اس پر بھی ہے، جو غیر تاجر ہے اس پر بھی، جو شادی شدہ ہے اس پر بھی ہے، جو بیوی بچے والا اس پر بھی ہے، جو گاؤں دیہات کا ہے اس پر بھی ہے، جو شہر کا ہے اس پر بھی ہے، جس کو کچھ بولنا لکھنا آتا ہے اس پر بھی ہے، جو بالکل ان پڑھ جاہل ہے اس پر بھی ہے. پوری امت پر تبلیغ فرض ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، ہم سب پر تبلیغ فرض ہے. اور قرآن کریم میں کتنی آیتوں میں یہ ہے، اتنی آیتوں میں ہے کہ شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. امر بالمعروف سے متعلق اور نہی عن المنکر سے متعلق بہت آیتیں ہیں قرآن پاک میں مسلمانوں کو جس کی ترغیب دی گئی. اور جہاد کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب تبلیغ کے فرض ہونے کو بتانے والی ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاد کی آیتیں کتنی ہیں قرآن پاک میں. اللہ کی طرف مخلوق کو بلانا اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف جھکانا، یہ مسلمان کے ذمے ہیں. خود سے جھکتے ہوئے، خود سے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. تعاون علی البر والی جو آیتیں ہیں وہ اس پر اپلائی ہوتی ہیں. یعنی ایک قسم نہیں ہے کہ جس قسم سے تبلیغ کی فرضیت ثابت ہو، کئی قسمیں ہوتی ہیں جس سے تبلیغ کی فرضیت اس امت پر ثابت ہو جاتی ہے. تو ہم سب پر فرض ہے. اب یہ فرض اگر ہم انڈیویجول ادا کرنے کو جاتے ہیں تو ایک عجیب سچویشن ہے اس وقت دنیا کی، ہم سے نہیں ہوتا. آپ خود بھی اندازہ رکھتے ہوں گے کہ کتنی تبلیغ ہم سے ہو سکتی ہے، کتنی بات ہم اللہ کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا آسان راستہ اجتماعیت والا ہمیں دے دیا کہ تم اس کے اندر اگر جوائن ہو جاؤ گے تو یہ فرض تمہارا ادا ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ادا کرنے کا یہی راستہ ہے، تبلیغ کا مولوی ہو یا غیر تبلیغ کا مولوی ہو، یہ بات کبھی نہیں بولے گا وہ. آپ اس فرض کو ادا کرنے کے مختلف دوسرے راستے بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے کے خاص مصلحتوں اور فائدوں کی وجہ سے ادھر ترغیب دی جائے گی. اس میں جو بینیفٹس، اس کے جو فائدے ہیں وہ عام طور پر دوسرے میں دیکھنے میں نہیں آتے. تو یہ ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ میں کام ہوتا ہے، جماعت میں نکل جاؤ، سہولت سے سب یہ فرض ادا ہو جاتا ہے اور اپنے کو بے شمار فائدہ ہوتا ہے. ایک مزاج بنتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اور دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں. مولانا روم نے فرمایا کہ بعض دین کے کام ایسے ہیں کہ اگر تم دین کی خاطر نہیں کرے تو دنیا کی خاطر کر کے دیکھو، پھر دین کا بھی چسکا پڑ جائے گا. میں اپنے طور پر اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں بتاؤں آپ کو تو آپ حیرت کریں گے کہ جو اسٹریس ہوا کرتا ہے دماغ کا، اتنا ریلیز ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس میں آدمی کو فراغت ملتی ہے، خالی ہو جاتا ہے ذہن اس کا، کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور میں نے دسیوں ساتھیوں سے سنا ہے کہ صاحب یہ تو عجیب چیز ہے، یہ اگر آپ کچھ نہ بھی کیجیے تو ایک عجیب قسم کی راحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے اور بوجھ جو ہے نا وہ طبیعت کا ہلکا ہو جاتا ہے کہ آدمی خالی ہو کر مسجد والے ماحول میں آ جاتا ہے. دنیا کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. کتنا ٹینشن ہے، کتنا اسٹریس ہمارے اوپر اس وقت امت پر ہے، امت کا بھی ہے، اپنا بھی ہے. یہ بڑا کام کا راستہ ہے. اس اجتماعیت کا یہ فائدہ ہے کہ بہت غیر معمولی طور پر اس سے ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امت کو ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. چاہے آپ کو تقریر نہیں آتی، چاہے آپ کے پاس نالج زیادہ نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہے، پیسے زیادہ نہیں ہے، تو قریب سے قریب کی جماعت میں، دور سے دور کی جماعت میں، کم سے کم خرچے کی، زیادہ سے زیادہ خرچے کی، ہر قسم کی جماعت مل جاتی ہے جس میں ہمارا ٹائم لگ سکتا ہے. اس واسطے آپ کو اس بات کی ترغیب مل جاتی ہے. یہ جوڑ آ رہا ہے کیونکہ عام طور پر وہ ویکینڈ ایسے ہی پھلجھڑیوں کا، پٹاخوں کا، اٹاخوں کا ہے، تو سارے اپنے بھی کچھ نہ کچھ پروگراموں میں لگ جاتے ہیں اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو پہلے سے آپ کو اس واسطے متوجہ کیا جا رہا ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ اس ویکینڈ کو آپ کو پروگرام نہ بنائیں برائے مہربانی. آپ اجتماعی کے لیے رکھیں، جامع مسجد ہی میں ہوگا وہ، اور آپ کے پاس بہت سے لوگ آئیں گے سبق سے، ادھر سے ادھر سے، تو کوشش یہ کریں کہ ان کو بھی اس میں جوڑ دیں. اور ان کو بھی وقت دینا پڑے گا گھر میں کھانے پلانے کھلانے، ظاہر ہے کہ تفریح کے لیے آدمی آیا ہوا ہے تو اس کا بھی ایک لحاظ رکھنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ یہاں جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو آپ ایڈجسٹ کریں تھوڑا سا کہ بھائی اس میں ہمیں شرکت کرنا ہے. مغرب کے بعد کا پروگرام ہے، عصر کے بعد کا ہے، ظہر کے بعد کا ہے، شاید مغرب کے بعد نہ ہو کیونکہ مغرب کے بعد کھانا کھلا کے ان دنوں میں عشاء کے بعد کھلا دیتے ہیں، تو پھر عصر کے بعد کا مین ہوتا ہے اور دوسرا دو پانچ دس گیارہ بجے کا. مطلب یہ ہے کہ ان اوقات کو تھوڑا سا برائے مہربانی آپ محفوظ فرمائیں. یہ تبلیغ کا کام پورے امریکہ میں جو ہو رہا ہے اس کو 7 زون میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت آرگنائز کام ہے اور اجتماعیت کے ساتھ میں ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی عجیب واحد جماعت ہے کہ دفتریت کے بغیر پورے ورلڈ میں کام ہوتا ہے. اور آپ حیرت کریں گے کہ ہر وقت 2 لاکھ سے 3 لاکھ آدمی جماعت میں ہوتا ہے. بہت اللہ نے برکت عطا فرمائی. اور اس میں جوائن ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری میں جو آدمی اپنا شیئر ہولڈر ہوتا ہے نا، اسی اعتبار سے اس کے فائدے ریٹرن ہوتے ہیں. تبلیغ کا ایک کام تھوڑے سطح سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو بڑی فیکٹری ہے کہ ورلڈ پیمانے پر ہو رہی ہے، اس میں اگر حصہ لیں گے تو پوری دنیا میں جو خیر پھیل رہا ہے اس میں ہمارا حصہ ہوگا. بہت بڑی بات ہے یہ. تو چونکہ بہت آرگنائز ہے تو پوری امریکہ میں جو کام ہوتا ہے اس کی ایک پوری شورا ہے امریکہ کی سطح پر. پھر اس کے بعد میں اس کو 7 زون میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ ہمارا اپنا 7واں زون ہے یہ شکاگو کا اور اس کے اطراف کا. تو اس کے اپنے وہ ہیں کہ کون کون سا حصہ کس سے متعلق ہے. تو یہ زیون نمبر 7 کا غالباً یہ زون ہے یہاں پہ ہوگا. اور یعنی جولائی کے 4 تاریخ کا جو یہ ویکینڈ آتا پہلا جولائی کا پہلا ویکینڈ غالباً اس میں ہونے والا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں جماعت میں جانے کی ترتیب بنائیں, اپنے ساتھیوں کو بھیجیں, خود بھی جائیں اور جو آپ کے پاس مہمان آئے ان کو بھی متوجہ کریں. اور علی الاقل یہ بات ہے کہ یہ پروگرام جو ہے آپ ان 4 جولائی والے ویکینڈ میں ادھر ادھر جانے کا تفریح وغیرہ کا نہ کریں, یا کم از کم اس کو ایسا ایڈجسٹ کریں کہ اس میں بھی شرکت ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سنتیں پڑھ لیجیے.